بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال إذني وأوجز فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودعين ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الاياس مما في ايدي الناس. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے خالد، قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے ان کا تعلق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا سب سے پہلا قیام قباء میں رہا. اس زمانے میں قباء مدینہ منورہ سے الگ ایک مستقل آبادی تھی، بنو عمر ابن عوف نامی ایک قبیلہ جو انصار ہی کی ایک شاخ ہے وہاں آباد تھا، اور وہاں کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے 14 روز، اور ایک روایت 24 کی بھی ہے، اگرچہ 14 والی روایت کو محققین نے راجح قرار دیا ہے. 14 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء میں رہا. اسی زمانے قیام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. چنانچہ علامہ مسمودی رحمۃ اللہ علیہ وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ ایک کتاب ہے جس میں مدینہ منورہ کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رکھوایا، تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رکھوایا. اس طرح مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی. یہ جو ہمارے یہاں مساجد کا سنگ بنیاد ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جاری کیا ہوا ایک مستقل طریقہ ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے، اے نبی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز ادا فرمائیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ آیت جیسا کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے اسی مسجد قباء کے سلسلے میں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 روز قیام فرما کر جب وہاں سے قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے وہاں قبا آ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور جب روانہ ہوئے تو راستے کے دونوں طرف انصار صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دونوں دو رویا, اور ہر ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام فرمائیں. حضرات انصار کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت, جو تعلق, جو عشق تھا, اس کے پیش نظر ہر ایک کی دلی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام ان کے گھر پر رہے. چنانچہ ہر ایک درخواست کر رہا تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلایا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے, یعنی ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے دیا ہے, آپ کی اونٹنی جہاں جا کر ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھیں, اس لیے کہ ظاہر ہے ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر ایک کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو. اگر یہ فیصلہ آپ کے حوالے کیا جاتا تو یہ چیز ان عاشقین اور محبین کے درمیان جو ہے تنافس اور تحاسد کا ذریعہ بنتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹتے ہوئے گویا فیصلہ کیا کہ ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے دیا ہے, وہ جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی جو مہار تھی رسی وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی, اس کی گردن پر چھوڑ دی, وہ جہاں جائے گی وہاں. بعض حضرات جوش محبت میں اس کی نکیل پکڑ لیتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی چھوڑ دو, وہ جہاں جائے گی وہاں ہم ٹھہریں گے. چنانچہ وہ جس کے مکان کے پاس سے گزر گئی وہ تو اپنا دل محسوس کر رہ گیا کہ اب یہ سعادت ہمارے حصے میں آنے والی نہیں ہے. مٹنی چلتے 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 اس وقت مسجد نبوی کا جو دروازہ ہے ایک روایت کے مطابق, اور ایک روایت کے مطابق جہاں مسجد نبوی کا منبر شریف ہے وہاں جا کر کے بیٹھ گئی. اس وقت وہاں ایک اجڑی ہوئی جگہ تھی, چند درخت تھے کھجوروں کے اور گویا بنجر جگہ تھی, وہاں بیٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا, اٹھا کر کے چلایا, پھر چند قدم گئی اور آ کر کے واپس لوٹ کر پھر اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن اور اپنا چہرہ زمین پر ڈال دیا. گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آگے بڑھنا نہیں ہے. اس کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اور سامان لے کر اپنے مکان میں لے گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے, آپ بھی وہاں تشریف لے گئے. گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت زمانہ پہلے یمن کا بادشاہ طبع, جس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور بڑا جاہو جلال والا بادشاہ تھا, وہ ایک مرتبہ اپنے سلطنت کے دورے کے لیے نکلا وزٹ کے لیے, اور اس نے اس اپنے دورے میں بہت, چونکہ بادشاہ کا جب قافلہ نکلتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں کو ساتھ لیا جاتا ہے, توریت کے 400 علماء کو اپنے ساتھ لیا, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اس طرح وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا. اس دورے میں جب یہ لوگ جہاں مدینہ منورہ آباد ہے اور وہاں جب پہنچے تو وہاں کے حالات دیکھ کر قریش کے وہ علماء جو ان کے ساتھ تھے, جن کو نبی آخر الزمان کی علامتیں جو توریت میں اور دوسری آسمانی اگلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی صحیفوں میں وہ معلوم تھی, ان کو گویا مدینہ کا وہ منظر دیکھ کر یاد آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے, نشانیاں وہی پائی جاتی ہیں جہاں نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر آخر میں قیام کریں گے. چنانچہ جب ان کو اس بات کا گویا یقین سا ہو گیا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب ہم لوگ یہیں ٹھہر جائیں. چونکہ شاہی قافلے کے ساتھ آئے تھے اس لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر ٹھہرنا مشکل تھا. سب نے جا کر کے بادشاہ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیوں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ آخری جو نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں ان کی جو نشانیاں اور علامتیں توریت اور دوسری آسمانی صحیفوں میں بیان کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر ہم لوگوں کا گمان اور خیال یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ہجرت کر کے آ کے آخر میں قیام فرمائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے کی سعادت اور شرف عطا فرمائے گا, نہیں تو ہماری اولادوں کو یہ چیز حاصل ہوگی. اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اتنا ہی نہیں کہ اس نے اجازت دی بلکہ ان میں سے ہر ایک کی شادی کرا دی, ہر ایک کو ایک ایک مکان الگ بنا دیا, ہر ایک کو بڑا مال دیا تاکہ اطمینان سے زندگی گزار سکے, اور ایک مکان الگ سے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنوایا, اور ایک تحریر ایک کاغذ پر لکھوائی اشعار میں جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا تھا, اور یہ تحریر ان 400 علماء میں سے ایک کے ہاتھ میں یہ کہہ کر کے دی کہ تمہاری زندگی میں آئے تو یہ تحریر میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کرنا, اور یہ مکان جو بنایا ہے ان کے لیے ہے اس میں ان کو اتارنا, اور اگر تمہاری زندگی میں وہ نہ آ پائیں تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر جانا. لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے, اور ان کے پاس وہ تحریر محفوظ تھی جو طبہ بادشاہ نے ان کے جد اعلیٰ کو دی تھی, اور جس مکان میں وہ رہتے تھے یہ وہی مکان تھا جو اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا. اسی لیے علامہ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں, گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں ٹھہرے. یہ تو آپ کے لیے بنایا گیا تھا. وہ مکان اس زمانے کے دستور کے مطابق, ہمارے مکان تو کئی کئی کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں, ایک ہی کمرہ تھا اور اوپر بالا خانہ یعنی اوپر ایک کمرہ تھا, دو کمرے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرمائیں, میں نیچے رہوں گا. ادب اور احترام کا تقاضا یہی تھا, حضور نیچے قیام فرماتے اور حضرت ابو ایوب اوپر رہتے, یہ کیسے وہ گوارا کر سکتے تھے. انہوں نے یہی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ لوگ میری ملاقات کے لیے بہت زیادہ آتے جاتے رہیں گے, اب اگر آپ نیچے رہیں گے اور میں اوپر رہوں گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی, اس لیے میں نیچے رہتا ہوں آپ اوپر رہیے. ان کی طبیعت تو گوارا نہیں کرتی تھی لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی گویا چاہت یہی تھی تو انہوں نے اس کو بادل ناخواستہ منظور کیا, ٹھیک ہے. وہ خود اوپر رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ٹھہرایا. دونوں وقت کھانا تیار کر کے خانچے میں رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا چکتے تو خانچہ ان کو واپس لوٹا دیتے تھے. اس کے بعد دونوں میاں بیوی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے, جہاں سے آپ نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ معمول تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا. اس میں اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں تھے, گویا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا, نہیں کھایا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے, ڈرے, کیا بات ہے. دوڑے ہوئے, حاضر ہوئے, عرض کیا, اللہ کے رسول, آج خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا, اس میں آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں, آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, آج آپ نے اس میں پیاز اور لہسن ڈال دیا ہے, پر یہ بدبودار سبزی ہے, میرے پاس فرشتہ آتا ہے, میں اس کو نہیں کھا سکتا, گویا آئندہ کے لیے احتیاط ضروری ہے. بہرحال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں رہے. اسی دوران قیام ایک دن, ویسے حضرت ابو ایوب کے ادب اور احترام کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ وہ اپنی بیوی ام ایوب سے کہتے تھے کہ ام ایوب, نیچے اللہ کے رسول قیام فرما ہے, کیا اوپر سے ہم چلیں گے؟ ان کو اگر جانا آنا ہوتا تھا تو کنارے کنارے چلتے تھے, بیچ میں نہیں چلتے. ایک مرتبہ رات کو وہاں جو ہے مٹی کا جو پانی کا برتن تھا وہ ٹوٹ گیا اوپر, اور پانی اندر سے نکلا. گھبرائے کہ اگر نیچے گرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس کو بچھاتے بھی تھے, اوڑھتے بھی تھے, وہ پورا ڈال دیا تاکہ وہ پانی کو چوس لے, جذبہ کر لے اور نیچے گرنے کی نوبت نہ آئے. رات بھر بے چینی میں گزاری, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آج تو ایسا ہوا اور ہم نے تو پوری رات بیداری میں اسی ڈر میں گزاری کہ کہیں آپ پر پانی کے قطرے گرے اور آپ کو تکلیف نہ ہوئی ہو. میں پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر قیام فرمائیں, ہم نیچے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منتقل ہوئے. اس طرح چھ مہینوں سے زیادہ, 6.5 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مہمان رہے. اور اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے, جو دو یتیموں کی تھی, ان کے اولیاء سے خریدی. حضور نے ان سے درخواست کی کہ میں اس کو مسجد بنانے کے لیے خریدنا چاہتا ہوں, تو بنو نجار جو حضرت ابو ایوب کا قبیلہ ہے وہ سب حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول, اس کی قیمت ہم ادا کر کے یہ زمین آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, نہیں, میں اپنی ذاتی رقم سے اس کو خریدوں گا, گویا مسجد چونکہ بنانی ہے نا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہم کو یہ ترغیب دی کہ چندہ مت کریو, اپنے پیسوں سے خریدیو. زمین کی رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص سے ادا فرمائی, اور اس کے بعد مسجد جو تعمیر ہوئی تو پتھر سبھی لات صحابہ, خود حضور شریک رہے. وہاں جو درخت تھے کھجور کے وہ کٹوائے گئے, اور اسی کے تنوں کو قبلہ والی جو ہے سمت میں کھڑا کیا گیا, دو رویا, اور بیچ میں وہ پتھر رکھے گئے, اور گارے کے ذریعے سے اس کو لیپ کر کے, اور اس کی چھت جو ہے کھجور کے پتوں کی بنائی گئی. ایسی سادہ مسجد تعمیر ہوئی. اور مسجد تعمیر ہو چکنے کے بعد اس کے بالکل برابر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے, اپنی پاک بیبیوں کے لیے حجرے بنوائے. حضرت سودا اس وقت تھی آپ کے نکاح میں, ان کے لیے حجرہ بنوایا. تو اور گویا آپ نے اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ کوئی مسلمان جب کسی دوسری جگہ پر رہنے کے لیے جائے تو پہلے وہ اللہ کا گھر بنائے پھر اپنا گھر بنائے. آپ نے اپنا گھر بعد میں بنایا, مسجد پہلے بنائی, اور اس میں بننے کے بعد آپ اس میں شفٹ ہوئے, منتقل ہوئے. اس کے بعد بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا گھر تعلق گھر جیسا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر سمجھتے تھے, تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب آپ کے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا وقت نہیں تھا, عام طور پر اس وقت آپ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے, معمول نہیں تھا گھر سے باہر نکلے, ابھی آپ گھر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیسے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی زیارت ملاقات, آپ کو دیکھ کر وہ اپنا حال تو بھول ہی گئے اور آپ کی زیارت و ملاقات. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول کئی وقت سے فاقہ ہے, بے چین ہو کر, بھوک سے بے چین ہو کر باہر نکلا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر بھی بھوک کی وجہ سے ہی نکلے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر وہ اپنی بھوک بھول گئے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب کے یہاں, وہ اس زمانے میں کھجور کے جو ہے باغات پھلے تھے اور سیزن شروع ہوا تھا, اور مدینہ منورہ والوں کی عادت تھی کہ جب کھجور کے پکنے کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنے باغات کے اندر شفٹ ہو جاتے تھے, وہاں منتقل ہو جاتے تھے. حضور ان کے باغ پر تشریف لے گئے, اور اس وقت ان کی بیوی ام ایوب تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا, اہلن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی, کہ اللہ کے رسول اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید ویلکم کرتی ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں کا پانی لینے کے لیے؟ اتنے میں حضرت ابو ایوب بھی آ گئے, دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے گویا بے قاب ہو گئے, لپٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جلدی سے چادر بچھا کر ان حضرات کو بٹھایا اور جا کر کے کھجور کا ایک خوشہ بڑا توڑ کر کے لا کے ان کے سامنے رکھا اور پانی بھی. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پورا خوشہ کائی کو توڑ کر کے لائے, پکی پکی کھجوریں اندر سے چن کر کے توڑ کے لاتے, اب یہ تو پورا خوشہ توڑ کے لائے, اس میں کچی بھی ہوتی ہے گویا وہ بیکار نہ جائیں. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول جان بوجھ کے اس طرح لایا اس لیے کہ آدمی کی پسند مختلف ہوتی ہے, کسی کو پکی کھجور اچھی لگتی ہے, کسی کو ادھ پکی اچھی لگتی ہے, کسی کو کچی اچھی لگتی ہے, جس کی جیسی پسند. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا اور کھجور کھا کر پانی پیا, اللہ کا شکر ادا کیا. پھر انہوں نے بکری ذبح کرنا چاہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دودھ نہ دیتی ہو ایسی ذبح کیجیے, کیونکہ ہمیں تو گوشت کھانا ہے, تو دودھ والی کو ذبح کریں گے تو دودھ کا فائدہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال بکری ذبح کی, روٹی پکائی گئی, گوشت بکری کے گوشت کا کچھ حصہ بھنا گیا, کچھ حصہ شوربے والا. وہ بھنا ہوا لا کے رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لے کر اس پر ایک ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں یہ کہہ کر دیا جاؤ جلدی سے جا کر گھر میں فاطمہ کو دے آؤ, بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا. یہ تو بہرحال یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہی نقل کرنے والے, جن کا نام تھا خالد ابن زید. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جا رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ اذنی و اوجز, یا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. دیکھو نصیحت بھی چاہتا ہے اور مختصر. उसकी इस डिमांड पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। आजकल के हमारे जैसे मौलवी होते तो यूं कहते, अजीब आदमी है, हमसे नसीहत का मुतालबा भी करता है और साथ में शर्त भी लगाता है कि मुख्तसर शॉर्ट नसीहत करना, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं। मालूम हुआ कोई अल्लाह का बंदा आपसे दीन की कोई बात मालूम करने के लिए आवे तो उसको क्या समझो, गनीमत समझो, उसको डांट डपट करने की जरूरत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को गज़वे खैबर के मौके पर जब वो किला फतेह करने के लिए भेजा था लश्कर लेकर, तो हजरत अली ने दरख्वास्त अर्ज किया था कि जो उनसे लड़ूं, ताल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले उनको इस्लाम पेश करो। लाई यहदी अल्लाह बेका रजुलन खैरुल्लक मिन हुमरिन नाम, तुम्हारे जरिए से अल्लाह ताला किसी को हिदायत अता फरमाए तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तो बहरहाल ये तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। अहले इल्म को चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अखलाक को, इन आदात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। बहरहाल उसने जब ये नसीहत की, दरख्वास्त की कि आप मुझे नसीहत फरमाएं और मुख्तसर नसीहत फरमाएं, तो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई, शॉर्ट नसीहत कर दी। पहली नसीहत क्या फरमाई, इदा कुम तफी सलातिका फसल्ले सलात मुवद्दीन, जब तुम अपनी नमाज में खड़े हो तो उस आदमी की सी नमाज पढ़ो जो दुनिया को अलविदा और रुखसत कर रहा हो। देखो नमाज जो है ना बड़ी अहम इबादत है, बल्कि ईमान के बाद सबसे अहम दर्जा किसका है, नमाज का। और इस्लाम में नमाज की बड़ी ताकीद, मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अनु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मा बैनल अब्दे व बैनल कुफ्र तरकुस सलात, बंदे इंसान बंदे और कुफ्र के दरमियान अगर जो है बॉर्डर है तो क्या है, वो नमाज का छोड़ना। जमा नमाज जहां छोड़ी वो गया कुफ्र में क्या हो गया, दाखिल हो गया। ये नमाज का छोड़ना गया आदमी को कुफ्र तक पहुंचाने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अनु की रिवायत है, ला सहम फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहु, जो आदमी नमाज न पढ़ता हो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा की रिवायत है, ला दीन लिमन ला सलात लहु व मौज़िउ सलात फिद दीन मौज़िउ रास मिन जसद, के जिसके जो नमाज न पढ़े दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं। दीन में नमाज का मकाम ऐसा है जैसे आदमी के जिस्म में सर का, सर काट काट दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो दीन ख़त्म हो जाएगा। नमाज की बड़ी ताकीद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में अपने गवर्नरों के नाम एक सर्कलर जारी किया, एक तहरीर भेजी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता के अंदर पहला बाब बाबो वुकूत सलात में उसको नकल किया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी उस तहरीर में अपने गवर्नरों को फरमाया, इन्ना अहम उमूरकुम इंदी अस्सलात, तुम्हारे तमाम कामों में सबसे ज्यादा अहम काम मेरे नजदीक क्या है, नमाज है। फमन हफिजहा व हाफजा अलैहा हफिज दीनहु, जिस आदमी ने नमाज की हिफाजत की, हिफाजत की यानी नमाज को उसके फराइज वाजिबात सुनन मुस्तहबात जिस तरह उसको अदा करना चाहिए इस तरह अदा किया, वह हाफजा अलैहा और उसकी पाबंदी की, दो नमाजें पढ़ ली ऐसा नहीं, पाबंदी जिंदगी भर बराबर हाफजत और पाबंदी की, तो दमान ने दोनों चीजें मतलूब है। तो हफिजा व हाफजा अलैहा हफिज दीन हु, जो नमाज की हिफाजत करेगा और नमाज की पाबंदी करेगा गोया उसने अपने दीन को क्या कर लिया, महफूज कर लिया। आप अपने दीन की को बचाना चाहते हैं तो दीन के बचाने का आसान तरीका यही है کہ آپ نماز کی کیا کیجئے، پابندی کیجئے، اور نماز جس طرح ادا کرنی چاہیے اس کے ارکان، اس کے سنن، اس کے واجبات، مستحبات، آداب، سب چیزوں کے ساتھ اس طرح ادا کیجئے، تو گویا آپ اپنے دین کی حفاظت کریں گے. وَمَنْ زَيَّاهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا عَزِيَهُ. حضرت عمر فرماتے ہیں جو اس نماز کو ضائع اور برباد کرے گا تو گویا دین کی دوسری چیزوں کو وہ بطریق اولا برباد، جب نماز کا خیال نہیں تو دین کا سب سے اہم جو ہے رکنا ہے، تو پھر دین کے دوسری باتوں کو تو کہاں وہ بجا لائے گا، اس سے امید رکھنا فضول ہے. تو بہرحال نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی بڑی اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین فیہم فی صلاتہم خاشعون. وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں، ان ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. گویا نماز خالی پڑھ لینا نہیں، خشوع کے ساتھ ادا کرنا. چنانچہ دیکھو قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے یوں نہیں کہا گیا سلو، علم اہل علم ہیں، عربی جو جاننے والے ہیں جانتے ہیں، سلو یعنی نماز پڑھو یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، جہاں کہیں بھی قرآن میں حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم کا اقامت کا کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ساری چیزوں کا لحاظ کر کے ادا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتا ہوا تم دیکھ رہے ہو ایسی نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر نماز کا طریقہ بتلایا اور سب تفصیلات بتائی. تو گویا نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا. تو خشوع کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک تو ہے خشوع اور ایک ہے خضوع. خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہر عضو کو اس طرح رکھنا جس طرح رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. قیام کی حالت کے اندر ہاتھ جس طرح باندھنے ہیں باندھے جائیں، نگاہ جس طرح سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے رکھی جائے، جس طرح سیدھا کھڑا ہونا ہے قبلے کی طرف رک کر کے، اس طرح رکوع کے اندر جیسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے پاؤں کی پشت کے اوپر نگاہ جمع کر کے جس طرح جھکنا ہے، اس طرح اپنی جو ہے کمر کو بالکل ہموار اور سیدھا سجدہ جس طرح. تو گویا ہر عضو کو نماز کے ان مختلف ارکان کی ادائیگی کے وقت جس طرح رکھنے کا حکم دیا گیا اس طرح رکھنا، یہ ہے کیا؟ خضوع. اور خشوع، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو متوجہ کرنا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دوران نماز آپ کے دل کا دھیان، آپ کے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہو. پوری نماز کے دوران آپ کا دل کہیں ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے. دوران نماز اپنے دل کی توجہ کو اللہ کی طرف رکھنا، یہ کیا ہے؟ خشوع. یہ خشوع جو ہے نا، یہ نماز کی روح ہے، نماز کی روح. اس کے بغیر نماز بے جان بے روح ہو جاتی، اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے یہاں. فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن قبولیت کے لیے خشوع شرط ہے. تو گویا دل کو متوجہ کرنا. آج کیا حال ہو گیا؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہماری نمازیں جو ہیں نا، جیسے یہ مشینی دور ہے، ہر چیز آٹومیٹک، اس طرح نماز بھی آٹومیٹک. وہ ٹیپ ریکارڈر آتا ہے، ٹیپ ریکارڈر، اس کا بٹن دباتے ہیں تو چالو ہو جاتا ہے. تو جو ہے ہم نے اللہ اکبر کہہ کر جب یوں تکبیر تحریمہ باندھی نا، ہمارا ٹیپ چالو ہو گیا، ٹیپ چالو ہو گیا. کون سا ٹیپ؟ نماز کا ٹیپ. نماز کا ٹیپ کیا چالو ہوا؟ سبحانك اللهم ثنا بھی پڑھ رہے ہیں, اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف سورت اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے, سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں برابر, کوئی چیز چھٹی اٹھتی نہیں, پوری دو رکعت میں جو کرنا ہے جو پڑھنا ہو ایک باقاعدہ سلسلہ وار چل رہا ہے. یہ زبان اپنا کام کر رہی ہے, اعضا اپنا کام کر رہے ہیں, اور دل کہیں دکان پر ہے, کہیں بازار میں ہے, کہیں کسی اور جگہ پر وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ سارے اعضا, یہ آٹومیٹک نماز ہو گئی ہماری, گویا دوران نماز دل کی توجہ اور دھیان جو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا وہ رہتا, اور جیسا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہتا. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, علامہ اقبال کہتے ہیں وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے, ترستے ہیں آج اس کو منبر و محراب. آج اگر ہم اور آپ سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, جس کی جتنی عمر ہے اس کے حساب سے, بھائی میری عمر ہے میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, اور آپ جو ہیں آپ کی عمر کے مطابق 50, 30, 35, 25 جتنے سال ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, کل کو قیامت میں اللہ کے حضور میں جب پیش ہوں گے اور اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ تم نے 40 سال نمازیں پڑھی, ایک سجدہ ایسا ہماری خدمت میں پیش کرو جو دل کی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کیا ہو, تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسا ایک سجدہ بھی پیش کر سکے؟ پوری نماز تو دور کی بات رہی. یہ آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا یہ دین اٹھا لیا جائے, دین تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی چیز جو دین کی اٹھائی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ نماز کا خشوع. پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک آدمی کی نماز بھی خشوع والی نہیں, جان والی نہیں. ارے اپنی نماز ابھی دیکھیے امام صاحب ہے نا, نماز ہم نے پڑھی نا, اب یہاں اگر میں پوچھ لوں کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا تھا, پوچھوں گا نہیں, گھبرائیو مت. کتنے ہیں جو یہ بتلا سکیں, کتنے ہیں؟ ارے امام صاحب کی بات تو دور کی رہی, نماز پوری کرنے کے بعد وہ سنتیں پڑھی تھی نا, دو سنت پڑھی اس کے بعد وتر پڑھی, تو وہ دو سنت جو پڑھی خود آپ نے پڑھی ہے نا, آپ نے ان دو سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا؟ یہ پوچھوں گا تو ابھی سر پہ ہاتھ رکھیں گے, سوچیں گے کیا پڑھا ہے نا. ہمارا حال یہ ہو گیا. آپ کسی کو بھی نماز پڑھتا ہو اگر آپ دیکھیں سلام پھیرے, بائیں طرف سلام پھیرتے یا پہنچ جاؤ اس کے پاس, بھائی تو نے یہ دو رکعت پڑھی, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی؟ تو وہ ایک دم گھبرا جائے گا, بہت سوچنا پڑے گا اس کو, سوچ کر کے بتائے گا اس میں بھی پھر چکر میں آ جائے گا, خود پڑھی ہے یاد نہیں. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے, غفلت کا حال. تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دوران نماز آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, یہی نماز مطلوب ہے. حدیث میں آتا ہے, حدیث جبریل میں, حضرت جبریل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری حیات طیبہ میں حاضر ہوئے تھے, اجنبی شکل و صورت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے, مل ایمان مل اسلام, ایک سوال کیا تھا مل احسان, اس میں جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھے, یعنی اگر تم کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو گویا اللہ کا دیدار ہمیں ہو رہا ہے, تو کم سے کم یہ تو استحضار ہونا ہی چاہیے دل و دماغ میں, یہ کیفیت تو گویا ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا, اور اس کی وجہ سے ہمارا دھیان ہونا چاہیے کائی کے اندر, نماز کے اندر. یہ خشوع کا کے پیدا کرنے کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. یہ جو نصیحت حضور نے فرمائی اس آدمی کو, اس میں بھی خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ عجیب و غریب حضور نے بتلایا. کیا بتلایا؟ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودین. ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے, آخری نماز, بتلاؤ کہ ایسا کچھ دھیان لگا کر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے, ہے نا, گویا الوداعی نماز ہے. اور آدمی کی کوشش یہی ہوتی, بھئی یہ میری زندگی کی آخری نماز میں پورے دھیان سے ادا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو یہ سوچو, یہ تصور کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقائق پر مبنی ہوتی ہیں, اوہام اور خیالات پر نہیں, اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت تو آنے والی ہے, یہ تو طے ہے, لیکن کب آئے گی اس کا کوئی وقت مقرر ہے نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی آدمی نماز کی نیت باندھے گا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز, ہر نماز میں یہ تصور ہو اور یہ سوچ کر اس کو پورے دھیان سے ادا کرنے کی کوشش کرے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس نصیحت کے ذریعے سے اس آدمی کو نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں سمجھو کہ یہ میری زندگی کی آخری الوداعی نماز ہے. تو انشاءاللہ آپ کا جی نماز کے اندر لگے گا, دھیان لگے گا, جو مقصد ہے نماز کا وہ حاصل ہوگا. ایک بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت میں فرمائی, دوسری بات کیا فرمائی؟ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالو جس کے متعلق تم کل معذرت پیش کرو. کبھی آدمی بغیر سوچے اور سمجھے کچھ بول دیتا ہے, لوگ دھیان دلاتے, مول صاحب معلوم ہے آپ نے ابھی کیا کہا, کیا کہا آپ نے, تو یہ ہے ایسا کہا, یار بھول ہو گئی میری, مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا, ہے نا. تو آدمی کبھی بغیر سوچے بول دیتا ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, یعنی جو بات آپ بولنے جا رہے ہیں پہلے سوچ لو کہ مجھے اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے, میں کیا اس موقع پر اپنے آپ کو اس جواب کی ذمہ داری سے پورا نکال پاؤں گا یا نہیں, یہ سوچ کر پھر اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بات جس کے متعلق بعد میں تم کو کیا کرنا پڑے, سوری کرنا پڑے, ایسی بات مت کہیو, پہلے سے ہی سوچ کے کہیو. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی جب کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے, ایک دم بالکل تیار, ریڈی, چوکس, جو اس کی بات کو کیا کر لیتا ہے, لکھ لیتا ہے. ہم تو بولتے جاتے ہیں بس ویسے, جیسے ایک آدمی گھاس کاٹتا ہے تو ہماری زبان بھی جو ہے درانتیوں کی طرح الفاظ نکالتی رہتی ہے, ہمیں بھول خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں اس کا جواب دینا. ایک ایک کلمہ جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں. کل کو جب وہ نامہ اعمال پیش ہوگا نا اور آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا, قرآن میں ہے باری تعالیٰ کا ارشاد اقرا کتاب کا کفا بے نفس کل یوما علیہ کا حسیبہ, دیکھ لو اپنا نامہ اعمال اور اپنا حساب خود کر لو دیکھ کر کے. قرآن کیا کہتا ہے مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, جب قیامت میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور ایک ایک بات اندر ہوگی تو دیکھ کر کہے گا کیا ہو گیا اس کو, کوئی بات چھوڑی نہیں ہے, ہر بڑی چھوٹی بات اس کے اندر موجود ہے, وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. قیامت میں گویا آدمی کو سوچ کر بولنا چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا بڑا اہتمام رہتا تھا. خود حضور نے تاکید فرمائی, ایک اور موقع پر ایک صحابی نے نصیحت چاہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, قابو میں رکھو. املک علیک لسان کا, یہ زبان کنٹرول میں رکھو. تو گویا بولنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ بغیر سوچے بولنے کی نوبت نہ, جب چاہے بول لے, ایسا نہیں لاکنگ سسٹم. یہ لاکنگ سسٹم منہ کو, ان کو ضرورت نہیں تھی, ہم کو ضرورت ہے. وہ شخص جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل, ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, وہ تو اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام کریں کہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے ہیں تاکہ ویسے ہی بولنے کی نوبت نہ آئے, اور ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کیا ہے, کہا ان ھذا الذی اوردنی الموارد, اسی نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے. یہ زبان ہی آدمی کو بہت ساری مصیبتوں میں ڈالتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت, حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی کوئی کلمہ, ایک بات اللہ کی رضامندی کی بولتا ہے, اور جس وقت تو بول رہا ہوتا ہے اس کو خیال بھی نہیں کہ میں ایسی اونچی بات بولنے جا رہا ہوں, بولتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اونچا مقام عطا فرماتے. اور کبھی آدمی اللہ کی ناراضگی کی بات بول رہا ہوتا ہے, جس وقت تو بولتا ہے اس کو اتنا خیال بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے. یہ جملہ, ایک ایک جملہ, بلکہ بخاری شریف ہی میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یزمن لی ما بین لحیی ما بین رجلی ازمن لہ الجنہ, جو مجھے گارنٹی دیتا ہو اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, اور اپنے اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ, ان دونوں اعضاء کی حفاظت کرے گا, اگر مجھے گارنٹی دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی, یہ زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی حدیث میں, اور گویا اسلاف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت طاؤس تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ اپنی زبان کی, یہ درندہ ہے, درندہ جنگل کا پھاڑ کھانے والا جانور, مجھے ڈر ہے کہ اس کو کھلا چھوڑوں گا تو مجھے پھاڑ کھائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کے متعلق فرماتے ہیں لمبی قید کی اگر, یعنی لمبے زمانے تک جیل میں رکھنے کے کوئی چیز حقدار ہے تو وہ کون ہے, زبان ہے. حضرت منصور ابن معتمیر بڑے محدث گزرے ہیں, 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات نہیں کی. حضرت ربیع ابن خسیم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مخصوص لوگوں میں سے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ان سے بڑی محبت کرتے تھے, جب آتے تھے تو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور یوں کہتے تھے لو رہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حبک, کہ اگر حضور آپ کو دیکھتے تو تم سے محبت کرتے. ان کا حال یہ تھا کہ جو صبح کو جب بیٹھتے تھے نا تو کاغذ دوات اور قلم لے کر بیٹھتے تھے, جو بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے, اور شام کو اپنا حساب کرتے تھے کہ کوئی بیکار بات تو میں نے نہیں کہی. یہ اتنا زیادہ گویا ہمارے اسلاف کے یہاں اپنی باتوں پر کنٹرول. حضرت حسان ابن ابی سنان کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک نیا مکان نظر پڑا, پوچھا یہ کب بنا, پوچھنے کو تو پوچھ لیا کب بنا, پھر ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا یہ فضول سوال ہے, تو اپنے دل سے کیا کہتے ہیں तूने ऐसा बेकार सवाल क्यों किया, इसकी सजा में 1 साल के रोजे रखूंगा। एक साल के रोजे रखूंगा, वो अपने आप को खुद इस तरह सजा देते। तो बहरहाल ये जबान की हिफाजत, हुजूर फरमाते कोई ऐसी बात जिसके मुतालिक तुमको कल माजरत पेश करनी पड़े अपनी जबान से मत निकालो। तीसरी नसीहत क्या फरमाई, व अजमील आया समीमा फी अईदी नास, लोगों के पास जो कुछ है उसके बारे में अपने आप को मुकम्मल मायूस कर लो। लोगों के हाथ में जो माल है ना, उससे कोई उम्मीद और तवक्कू मत रखो। अल्लाह ताला ने हर इंसान की तबीयत के अंदर एक मादा पैदा किया है, हिर्स और लालच का। हिर्स और लालच का अजीब मादा है। अपने पास है तो भी कोई जेब में हाथ डालेगा तो ये क्या कहेगा, ये मुझे कुछ देगा। ये लालच, लालच हर एक से तवक्कु उम्मीद डालवाता है। ये वैसे अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अगर लालच रखनी है तो मुझसे रखो। इससे अल्लाह से लालच रखिए, वो तो अल्लाह का हुक्म है। जिसने बगैर मांगे दिया है और न मांगेंगे तो अल्लाह नाराज होंगे। इंसान का हाल तो यह है कि आप उससे मांगेंगे तो क्या होगा, नाराज होगा। बाप जैसा बाप भी, उसको बहुत दौलत दे रखी है, बेटे को कहा भी है जो बेटा जब चाहे ले लो। बेटे ने कहा अब्बा लाओ 500 रैंड, ले ले जा बेटा। 10 मिनट के बाद फिर आया, अब्बा लाओ 1000 रैंड, या ले जा। फिर 10 मिनट के बाद आया, अब्बा लाओ 2000 रैंड। 4, 5, 6, 7, 8वीं मरतबा एक मारेगा तमाचा, कोई धंधा है क्या नहीं। हालांकि कोई खजाना खत्म नहीं हो गया। कौन मांग रहा है, बेटा मांग रहा है, देने वाला कौन है, बाप। इंसान का यही हाल है। लेकिन अल्लाह, आप दिन में 100 मरतबा मांगेंगे तो अल्लाह खुश होगा, देगा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। नहीं मांगोगे तो नाराज होगा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। किसी के पास भी मांगोगे तो वहां आपकी इज्जत और आबरू जाएगी। देगा मिलेगा तो भी उसके दिल में से आपकी कदर घट जाएगी, लेकिन यहां नहीं। तो बहरहाल ये गोया ये हिर्स वाला मादा है ना वो। तो हुजूर साहब क्या फरमाते हैं, सबसे उम्मीदें काट लो, किसी से कोई उम्मीद रखो मत। अजमील आया समीमा फी अईदी नास, लोगों के पास जो कुछ है उससे मुकम्मल मायूस हो जाओ। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं इसमें से, मुझे तो अल्लाह से लेना। अल्लाह वाले जो है ना, उनका मिजाज, उनका हाल यही होता है। हजरत पीरान पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, सब जानते हैं है? और उनके हालात में लिखा है, सुल्तान संजर ये खुरासान का बादशाह था, उसको मालूम है था कि हजरत के यहाँ बहुत मेहमान, रोजाना हजारों आदमी मेहमान खाना खाते हैं, लंगर चलता है, कोई तिजारत नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई जो है कोई बड़ा ये नहीं है उनके पास आमदनी का जरिया। बादशाह ने सोचा कि इतना बड़ा खर्चा कहाँ से पूरा करते होंगे। उसको ख्याल आया कि मैं उनको कोई जागीर दूँ। जागीर याने पहले ज़माने में बादशाह लोग ज़मीन, बड़ी ज़मीन आम जिससे पैदावार होती हो, किसी को देते थे, लिखकर उसको जागीर दे रहे। कताए कतिया अरबी में कहते हैं उसको। तो मैं जागीर दूँ बादशाह, सुल्तान संजर की हुकूमत में एक पूरा सूबा, पूरा एक स्टेट जिसका नाम था नीमरोज। क्या था? नीमरोज, वो फारसी जबान वहाँ चलती है। नीमरोज उस स्टेट का नाम था, लेकिन फारसी जबान में नीमरोज कहते हैं मिड डे। किसको? मिड डे, दोपहर के वक्त को नीमरोज कहते हैं, मगर वो सुबह का नाम था नीमरोज। बादशाह ने, सुल्तान संजर ने एक जो है ना तहरीर लिख करके भेजी हजरत की खिदमत में कि मैं ये नीमरोज का पूरा स्टेट और सूबा आपकी खिदमत में जागीर के तौर पर पेश करता हूँ, कबूल फरमा लें। इसकी आमदनी सालाना लाखों की है, आपका खर्चा उससे चलता रहेगा। जब ये तहरीर पहुंची हजरत के पास, तो उसके पीछे दो शेर लिख करके भेज दिए, चू चतरे संजरी रुखे बख्तम सियाह बाद गर दर दिलम बुवद हवसे मुल्क संजरम जांगाह के याफ्तम खबर ज मुल्क नीम शब मन मुल्क नीम रोज बयक जव नमी खरम। क्या कहते हैं कि सुल्तान संजर के चत्र की तरह, उस जमाने में बादशाह जब बैठते थे ना अपने तख्त पर तो उनके ऊपर एक साहिबान होता था, काले रंग का होता था। तो कहते हैं बादशाह का वो चत्र शाही जो काला है ना, मेरा नसीबा और मेरी किस्मत भी ऐसी काली हो जावे अगर मेरे दिल में बादशाह की हुकूमत की जरा बराबर भी ख्वाहिश हो। जांगा के याफ्तम खबर जे मुल्क नीम शब, जब से मुझे पता चला है, नीम शब कहते हैं आधी रात को, मिड नाइट, किसको मिड नाइट वाला हुक की हुकूमत जब से मुझे मिली है मुझे ये मिड डे वाली स्टेट की जरूरत नहीं है। मिड नाइट यानी रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से मांगना, उसकी जो लज्जत मेरे पास है मुझे उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, नहीं कबूल किया। हजरत शाह गुलाम अली साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना आलिमिया साहब ने तारीख दावत व अजीमत में लिखा है उनकी खानकाह में 500 जाकिरीन मुस्तकिल रहते थे जो जिक्र में और इसमें मशगूल, और मेहमानों की आमद भी बहुत ज्यादा, बड़ा लंगर चलता था। टोंक के नवाब मीर खान ने एक मरतबा उनको एक जागीर एक ताम्र पत्र के ऊपर यानी वो तांबे के इसके ऊपर लिख करके भेजी कि ये तो आपके खर्चा के लिए चलेगा, उसकी बड़ी आमदनी है। तो उनके उसके जवाब में उन्होंने एक शेर लिख करके भेजा, माँ अबरूए फकर व कनात नमी बरेम बामीर खां बुगो के रोजी मुकद्दरस, हम फकर और कनात की आबरू को खोना चाहते नहीं, मीर खां से कहो कि रोजी तो अल्लाह के यहाँ से मुकर्रर है वो मिलेगी। बहरहाल हजरत हमारे बुजुर्गों में हजरत शाह हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब के जो शेख हैं मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह, बड़े ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बच्चों को कुरान पढ़ाने के ज़माने में उनको साहिब निस्बत बना देते थे, ये उनका हाल। तो एक मरतबा एक जोगी आया साधु, बहुत पहुँचा हुआ, जिसने बड़ी रियाजतें की थी, साधु लोग भी बड़ी रियाजतें करते हैं, हजरत के पास रहा कुछ दिन, जब जाने लगा तो कहने लगा कि मियाँ जी मेरी मेरे सामान में जो है ना वो ये पड़ी है क्या वो अक्सीर, यानी जिससे गोया तांबे को सोना बनाया जा सकता है, ले लो। तो अरे तेरे पास धन की कमी मालूम होती है, पैसों की कमी मालूम होती है, काम दिया। उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा ले लो, कहा मुझे जरूरत नहीं है, उसने कहा ले लो। तो हजरत ने एक डेला लेके दीवार पे मारा, कहा देखो, देखा पूरी दीवार सोने की थी। तो वो साधु कहने हाँ वाकईतन आपको जरूरत नहीं है। तो हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला के साथ आदमी ताल्लुक पैदा करे, उसके वादों पर एतमाद करे। तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन नसीहतें फरमाई, पहली नसीहत तो ये थी कि नमाज के लिए जब खड़े हो तो गोया ये समझ कर के ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज अदा करना है, ज़बान से कोई ऐसा बोल जिसके मुतालिक बाद में पछताना पड़े निकाला ना जाए, और तीसरा ये है कि किसी की तरफ कोई लालच और हिस्सा न की जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और शहादत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.